बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 18 فروردین 1401 ہجری شمسی مطابق 5 رمضان المبارک 1443 ہجری قمری اور 7 اپریل 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا صبح رمضان۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ این پی ٹی معاہدے پر دستخط کے لیے صہیونی حکومت پر بھرپور دباؤ ڈالے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ووٹنگ کے بغیر ہی مسترد کر دیے جانے پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت بدھ کو بھی جاری رہی اور آج جمعرات کو بھی جاری رہے گی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے یوکرائن جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے روس کو اپنے ملک کا سب سے بڑا تجارتی شریک قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ این پی ٹی معاہدے پر دستخط کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر بھرپور دباؤ ڈالے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے اقوام متحدہ کے ترک اسلحہ کمیشن کے سالانہ اجلاس میں صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگراموں پر عالمی برادری کی خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت پر این پی ٹی پر دستخط کرنے اور اسے آئی اے ای کی نگرانی اور تفتیش کے دائرے میں لانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ زہرا ارشادی نے اس اجلاس میں دنیا میں جاری جیو پولیٹک بحرانوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے خطرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک معین مدت کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے پروگرام پر اتفاق کرنے کے لیے ایٹمی طاقتوں کا سیاسی عزم ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نائب مستقل مندوب نے ایٹمی ممالک میں اسلحے کے بجٹ میں اضافے اور ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بڑھنے پر تشویش اور تنقید کرتے ہوئے اس غیر انسانی ہتھیار کے استعمال کی کسی بھی طرح کی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ زہرا ارشادی نے امریکہ اور برطانیہ کی ایک طرفہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے اس طرح کے عمل کو ناقابل قبول قرار دیا اور اسے ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام کے معاہدے کی چھٹی شق کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک کے عہد و پیمان کے منافی قرار دیا۔ افغانستان کے علماء اہل سنت نے ایران کے مقدس شہر مشہد مقدس میں واقع فرزند رسول کے روزہ مبارک کے صحن میں انجام پانے والے وحشیانہ جرم پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ دشمن مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں پر عمل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ منگل کے روز سپہر کے وقت ایک نامعلوم فرد نے ایران کے شہر مشہد مقدس میں واقع امام رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک کے صحن میں تین علماء پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں ایک عالم دین شہید اور دو دیگر زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغانستان کے علماء و ثقافتی شخصیات نے اپنے بیان میں اس گھناؤنے جرم کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ شیعہ و سنی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی دشمنان اسلام کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ووٹنگ کے بغیر ہی مسترد کر دیے جانے پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت بدھ کو بھی جاری رہی۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے اقدام پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب تک اپوزیشن جماعتوں اور بار کونسلوں کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، پاکستان تحریک انصاف، صدر پاکستان، وزیر اعظم عمران خان اور اسپیکر نیز ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے وکیلوں کے دلائل جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بدھ کی سماعت میں وکلا نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی کی دیواروں پر کانٹے دار تار بچھا دی گئیں اور مرکزی دروازے کو بند کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹویٹر پر جاری ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائب صدر مریم نواز اور وزیر اعلی پنجاب کے لیے اپوزیشن کے امیدوار اور پاکستان مسلم لیگ کے نائب صدر حمزہ شہباز اور دیگر ارکین صوبائی اسمبلی کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بس میں سوار ہیں۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ ادھر اپوزیشن کی جانب سے مقامی ہوٹل میں اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ ہوٹل میں جاری اجلاس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن صوبائی اسمبلی شازیہ عابد نے کی۔ مریم نواز نے ٹویٹر میں کہا کہ حمزہ شہباز اپوزیشن اراکین کے 199 ووٹوں کے ساتھ پنجاب کے نئے وزیر اعلی منتخب ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے یوکرائن جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے روس کو اپنے ملک کا سب سے بڑا تجارتی شریک قرار دیا ہے۔ بدھ کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں یوکرائن کی جنگ پر بیان دیتے ہوئے ایس جے شنکر نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ہر تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یوکرائن کی جنگ کے معاملے میں ہندوستان کی پہلی رائے یہ ہے کہ ہم اس لڑائی کے خلاف ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان نے یوکرائن کی جنگ بند ہونے کی ضرورت پر بارہا زور دیا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں روس مخالف قراردادوں کی حمایت نہیں کی ہے۔ ہندوستان روس اور مغرب دونوں سے اپنے روابط محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غاصب امریکی فوجیوں نے رقہ میں ایک فوجی کارروائی میں کچھ عام شہریوں کو اغوا کر لیا۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی امریکی حمایتی یافتہ دہشت گرد گروہ نے صوبہ رقہ اور دیر الزور کے عرب باشندوں کو برسوں سے اغوا کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اکثر عوام کے احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب امریکی فوجیوں نے صوبہ رقہ کے الحوث علاقے میں ایک فضائی کارروائی کر کے کئی عام شہریوں کو اغوا کر لیا اور کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا۔ شامی حکومت نے بارہا زور دے کر کہا ہے کہ ان دہشت گردوں اور امریکی فوجیوں کو جو شام کا ہفتے لوٹنے کے لیے شمالی اور شمال مشرقی شام کے علاقے پر قابض ہیں، نکال بہار کیا جائے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنے فرائض پر عمل کرے۔ فلسطین الیوم کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے مغربی ایشیا میں امن کے عمل میں اقوام متحدہ کے رابطہ کاریٹرو وینسلینٹ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے مقبوضہ علاقوں کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ مسجد الاقصی پر صہیونی جارحیت بند اور خاص طور سے رمضان المبارک میں فلسطینیوں کو مسجد میں جانے کی بندش ختم کرانے سے متعلق اپنا کردار ادا کرے۔ ماسکو پر جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام عائد کرتے ہوئے امریکہ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئی پابندیوں میں روسی بینکوں اور اشرافیہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پابندیوں میں روس میں کسی بھی امریکی پر سرمایہ کاری کرنے پر پابندی بھی شامل ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ نئی پابندیوں کے تحت روس کے سبری بینک میں پر مکمل بلاکنگ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو میں شریک ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی، پاکستان کی تازہ ترین صورتحال پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلا جو زاویہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پاکستان کے سیاسی موضوع کو کس انداز سے پیش کر رہے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مغربی میڈیا نے ہمیشہ مغرب کے مفادات کو پیش نظر رکھا ہے۔ وہ کبھی حقائق بیان نہیں کرتے، چاہے وہ جتنے بھی معروف اس وقت میڈیا سینٹرز ہیں اور اپنے آپ کو غیر جانبدار بھی کہتے ہیں، لیکن تجزیہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو، اپنی سٹیٹ کے مفادات کو یا اپنے نظریات کے پیرائے میں رہ کے تجزیے پیش کیے ہیں۔
جی بالکل۔
پاکستان کے عنوان سے بھی اس وقت چونکہ جو سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی مداخلت ہے، اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہی یہ ساری سیاسی ہلچل ہے۔ لہذا جب بیرونی مداخلت کی بات ہوتی ہے تو انگلیاں تو مغرب کی طرف اور بالخصوص امریکہ کی طرف ہی اٹھتی ہیں، اور پھر امریکہ جو ہے وہ اپنے تمام لابیز کو پھر ایکٹیو کرتا ہے کہ کس کس زاویے سے، کس انداز سے اس ایشو کا دفاع کرنا ہے۔ مثلاً ابھی آپ نے رائٹر کی بات کی ہے یا واشنگٹن پوسٹ کی بات کی ہے، ابھی تک جو چیزیں وہاں سے نشر ہو رہی ہیں اس میں پہلے مرحلے میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کرتے، یعنی وہ جو رپورٹس کا نچوڑ نکالتے ہیں یا اپنے آرٹیکل کا کہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ داخلی مسئلہ ہے اور اس میں۔ لیکن اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ امریکہ دنیا میں مداخلت کا مرتکب نہیں ہوتا؟
جی،
یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے کہ آپ تیسری دنیا کی، اگر ایک 10-15 سال کی زیادہ آپ نہ جائیں، ایک دو عشروں کے اندر دیکھ لیں تو چیزیں ثبوت موجود ہیں، اور خود اس میں امریکی کردار بہت واضح ہے کہ یہ لوگ مداخلت کرتے رہے ہیں اور اسی مداخلت کے نتیجے میں اپنے مفادات بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ بلکہ امریکہ کے بارے میں تو یہ معروف ہے کہ کئی ممالک کے اندر حکمران پارٹی بھی ان کی ہوتی ہے اور اپوزیشن بھی ان کی ہوتی ہے، یعنی یہ اس انداز سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ملک پورے کا پورا ان کے ہاتھ میں رہے۔ اور بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جمہوریت ہے اور جمہوری تقاضے ہیں اور ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں. یعنی ان کی جو این جی اوز اس میں آ جاتی ہیں, ان کے میڈیا کے لوگ جو آ جاتے ہیں, تو وہ چاہے وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوں یا کسی اپوزیشن جماعت کو, تو ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو جمہوریت کی بقا کے لیے, بعض دفعہ وہ جمہوریت کے قیام کے لیے بات کرتے ہیں, جمہوریت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. مثلا افغانستان کے اندر, عراق کے اندر جب یہ امریکی مداخلت شروع ہوئی تو کیا نعرے تھے, یہی تھے کہ ہم ان ممالک میں جمہوریت کو جو ہے وہ نافذ کر کے جائیں گے. کہاں پہ عراق میں کیسی جمہوریت نافذ کی سب کے سامنے ہے, افغانستان کے اندر 20 سال خود ڈائریکٹ یہاں پہ رہے, وہاں پہ انہوں نے کون سے جمہوری کلچر کو اتنا ڈیولپ کیا کہ آج وہاں پہ جمہوریت جو ہے. اسی طرح پاکستان کی مثال تو بہت پرانی ہے, پاکستان کے اندر تو یہ چیزیں میڈیا میں آ چکی ہیں, چاہے وہ زیڈ اے بھٹو کی بات آپ کر لیں یا بعد میں جو ڈکٹیٹر حکومتیں بھی ہتا رہی ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں پہ امریکہ کا ہاتھ رہا ہے, اور ان تبدیلیوں کے نتائج سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلیاں جب رونما ہو رہی تھیں تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ بیرونی طاقت کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ فلاں حکومت کی ناکامی ہے اور فلاں سیاسی جماعت کی ناکامی ہے, اس کے جواب میں یہ ری ایکشن ہو رہا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ جو اس طرح کی تبدیلی آتی تھی اس کے نتائج ہمیشہ امریکہ کے حق میں تھے. یعنی اگر بھٹو کو ہٹا کے ضیاء کو لایا گیا تو وہ پوری ضیاء امریت کو افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف امریکی جنگ میں انوالو کیا گیا, اور پورے کا پورا امریکہ جو ہے وہ ضیاء کے پیچھے تھا, اور پوری جو جنگ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑی گئی وہ پاکستان کو ایک فرنٹ سٹیٹ بنا کے رکھا گیا. اس کے بعد بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے تبدیلیاں لائیں تو اس کے بعد اپنے مفادات بھی حاصل کیے اور اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے. بھائی یہ جو مداخلت کی بات کرتے ہیں, یہ تو امریکہ تو روس کے اندر بھی مداخلت کا مرتکب ہوتا ہے, حتیٰ روس پہ الزام یہ ہے کہ وہ امریکہ کے الیکشن پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ بڑی طاقتیں, تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو جہاں پہ جس کا بس چلتا ہے وہ مداخلت کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے. لہٰذا اس حقیقت کو تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ اصول قانون جو بھی اس کو آپ نام لیں کہ بیرونی مداخلت تو ہوتی ہے, اب کس انداز سے ہوتی ہے, کن نتائج کے حصول کے لیے ہوتی ہے, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. اگر کوئی یہ کہے مثلا آج واشنگٹن پوسٹ یا فلاں رائٹر یہ اپنا اداریہ لکھے جنہیں امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ عدم مداخلت پہ یقین رکھتا ہے, تو یہ سفید جھوٹ ہے. حتیٰ روس بھی اگر یہ کہے اس کے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ جی عدم مداخلت پہ یقین رکھتے ہیں, تو یہ بھی سفید جھوٹ ہے, چونکہ خود ان دونوں نے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کے الزامات لگائے اور ثبوت بھی پیش کیے. پاکستان کے عنوان سے بھی دیکھیں, ایک جو روس کی طرف سے اس موقع پہ اس انداز سے اتنا کھلے انداز سے حمایت کرنا, میں اس کو حمایت اس لیے کروں گا کہ چونکہ اس وقت پاکستان کے جو حکمران جماعت ہے اس کو جو بیانیہ اس نے شروع کیا ہے, اس بیانیہ کو تقویت کی ضرورت ہے. یعنی اگر یہ بیانیہ باہر سے اس کو کہیں سے قوت نہیں ملتی اور داخلی طور پہ بھی اس کو سپورٹ نہیں ملتی تو یہ بیانیہ پٹ سکتا ہے. یہ نیریٹو جو عمران خان نے پیش کیا کہ مجھے بیرونی طاقتوں پہ یا امریکہ کے کہنے پہ تبدیل کیا گیا, تو اس کو ریجن میں بھی اور گلوبل سطح پہ بھی اور داخلی سطح پہ کہیں سے تائید آنی چاہیے. مثلا اب فرض کریں یہ جو روس کا بیان آیا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, اس سے بہت سارے ایسے حلقے کہ جو پاکستان کے اندر اس مسئلے میں گومگو کی حالت میں تھے انہیں ایک تقویت ملی ہے کہ ہاں بھی اب روس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری دوستی کی وجہ سے یہ عتاب جو ہے اس پہ نازل ہوئے. البتہ اس کو اگر ہم ریجنل پالیٹکس کے عنوان سے دیکھیں تو یقیناً رشیا اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. پاکستان کی سیاست داخلی اور انداز کی ہے کہ وہ کس انداز سے اس ایشو کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور رشیا اس کو اینٹی امریکہ جو اس وقت ریجن کے اندر ایک نیا بلاک تشکیل پا رہا ہے اور ایک پالیسی شفٹ آ رہی ہے مختلف ممالک میں, تو اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کا بیان جو ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ تاکہ پاکستان کو یا پاکستان کی کم از کم اس جماعت کو کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اس کا مخالف ہے, اس کو 100% اپنے ساتھ ملا سکے. اور اگر فرض کریں کل عمران خان کی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو یقیناً آج کا روس کا دیا ہوا بیان ان کے لیے بڑا کارآمد ہوگا, اور کل ان کے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو اس کو دو زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ایک جو ریجنل بلاک بن رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے وہاں پہ بھی اینٹی امریکا جتنی فورسز ہیں ان کو اس بیان سے جو ہے وہ ایک تقویت ملی ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف عمران خان نہیں یہ کہہ رہے بلکہ عالمی سطح پہ بھی اب یہ تجزیے شروع ہو رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت جو ہے وہ اس حکومت کی
برطرفی میں اس کا کردار ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملاتے ہیں. رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح رمضان کا, اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے ساتھ ہی میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے ماہ رمضان کی مناسبت سے پہلے پروگرام صبح رمضان.
صبح رمضان
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دل کا روزہ رکھنا زبان کا روزہ رکھنے سے بہتر ہے, اور زبان کا روزہ رکھنا شکم کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے. امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خداوند عالم اس مقدس مہینے میں آپ سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان۔
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا حنان، اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا برهان، اللہ یا سلطان، اللہ یا غفران، اللہ یا سبحان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی اس دعائے ماہ رمضان میں ماہ رمضان کی پانچ بڑی خصوصیتوں اور فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شہر سیامین، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے کہ جس میں اسلام کی عظمت کھل کر سامنے آتی ہے، شہر طہور، یہ پاک دامنی کو حاصل کرنے اور طہارت باطنی اور نفس کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، شہر تمحیص، یہ خدا سے دوری کی آلودگی اور گناہوں کی کثافتوں سے خود کو پاک کرنے اور خالص کرنے کا مہینہ ہے، و شہر القیام، یعنی اس کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں قیام کرنے کا مہینہ ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یعنی سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ صیام ہے جس میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کا امت محمدی پر فرض کیا جانا خداوند عالم کے فضل و احسان کی بنا پر ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو اس ماہ میں روزہ رکھنے کے لائق بنایا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا مہینہ ہے، اس ماہ کو پروردگار عالم کی جانب سے اسلام کا مہینہ قرار دینے کا سبب خداوند عالم کی نظروں میں اس ماہ کی بہت زیادہ اہمیت و عظمت ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا مقصد انسان کو خدا کی نورانی محفل میں جانے کے قابل بنانے کے لیے اس کے باطن میں موجود گناہوں کی تمام کثافتوں کو دھونا، اسے پاکیزہ کرنا اور اس میں ایسی صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خدا کی جانب پرواز کر سکے۔ یہ مہینہ انسان میں خدا کی جانب پرواز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور شاید اسی لیے اسے اسلام کا مہینہ کہا گیا ہے۔ سامعین، ماہ مبارک کی تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسے پاک دامنی کے حصول اور طہارت نفس کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ روزے میں بھوک و پیاس کی سختی کو برداشت کرنے، خواہشات نفسانی پر قابو پانے، گناہ کے تمام ممکنہ خیالات کو روکنے اور بھوک و پیاس کی حالت میں نفس کی شکستہ حالت میں انسان کی باطنی حالت، اس کے تزکیہ نفس میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ سال کے دوسرے مہینوں میں پرخوری کی وجہ سے انسان میں یہ باطنی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی جو اسے تزکیہ و تطہیر نفس کی جانب دعوت دے، مگر ماہ صیام کے روزے انسان کو طہارت نفس کی جانب لے جاتے ہیں۔ ماہ صیام کی چوتھی اہم خصوصیت انسان میں سال کے تمام مہینوں میں خدا سے دوری کی آلودگی اور گناہوں کی کثافتوں سے خود کو پاک کرنے اور خالص بنانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ دار انسان اپنے روزوں کی پاکیزگی اور نورانیت کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نورانی مہینے میں خود کو خدا وند عالم کی مہمانی اور دعوت کے قابل بنا سکے۔ یہ خدا وند عالم کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، قد دعیتم الی ضیافت اللہ، تم سب کو اس ماہ مبارک میں خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند کریم کی یہ دعوت و مہمانی ایک ایسی نورانی محفل ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسی دعوت سے بہرہ مند ہونے کے لیے لازمی ہے کہ انسان خود کو گناہوں کی کثافتوں اور نجاستوں سے پاک کرے، اور یہ مہینہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس مہینے کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ قیام کا مہینہ ہے۔ یوں تو مومن انسان کو سال کی تمام راتوں میں خداوند عالم کی بارگاہ میں قیام کرنے کی اور عبادت و تہجد برپا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن اس ماہ کو خاص طور پر قیام کا مہینہ قرار دینے کا سبب شاید یہ ہو کہ اس مہینے میں قیام اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا ایک خاص ثواب اور درجہ ہے۔ ماہ صیام کی راتوں میں قیام اور عبادت انسان کو ایک خاص معنوی اور روحانی طاقت و قدرت عطا کرتی ہے جو اسے خدا سے نزدیک کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد سال کے دوسرے مہینوں میں اس کی معنوی مدد بھی کرتی ہے۔ سامعین، لیجئے پروگرام کے آخر میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے پانچویں دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہم من المستغفرین واجعلنی فیہم من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن مجھ کو توبہ اور استغفار کرنے والوں میں قرار دے، اور اس دن اپنے نیک اور مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، اور مجھے بھی اس دن اپنے مقرب دوستوں میں جگہ عنایت فرما دے۔ اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان، میں تجھ کو تیرے لطف و احسان کا واسطہ دیتا ہوں۔
الحمدللہ علی کل نعمت، الحمدللہ علی کل نعمت، واسأل اللہ من کل خیر
خدایا اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 فروردین، 5 رمضان اور 7 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پانچ رمضان سن 646 ہجری قمری کو مشہور فلسفی افضل الدین ابو عبداللہ طبیب خونجی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 590 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر خلخال میں پیدا ہوئے تھے۔ طبیب خونجی صاحب منطق و حکمت تھے۔ وہ طب اور اسلامی علوم خصوصاً فقہ اور حدیث کے بہترین استاد تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ سات اپریل سن 1614 عیسوی کو مشہور یونانی مصور ایل گریگو کا انتقال ہوا۔ ایل گریگو نے مصوری کی تعلیم وینس میں حاصل کی، پھر وہ روم چلے گئے جہاں انہوں نے مائیکل اینجلو کے کام کا بغور مطالعہ کیا اور خود بھی ایک گرجے کی پینٹنگ بنائی۔ 1577 کے لگ بھگ وہ اسپین کے شہر تلیتلا چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی متعدد معرکۃ العرا پینٹنگز تخلیق کی۔ ایل گریکو کو اپنے زمانے میں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی، لیکن مصوری کے جدید ناقدین نے انہیں دنیا بھر کے عظیم فنکاروں میں ایک اہم مقام دیا ہے۔ ایل گریکو کا انتقال 7 اپریل 1614 کو تلیتلا کے مقام پر ہوا۔ سات اپریل 1656 عیسوی کو عہد شاہ جہانی کے مشہور وزیر اور عالم سعد اللہ گلشن نے وفات پائی۔ وہ موجودہ پاکستان کے شہر چنیوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نومبر 1640 میں شاہ جہاں کے دربار سے وہ وابستہ ہو گئے۔ 4 سال کے بعد غیر معمولی ترقی کر کے سعد اللہ گلشن وزیر اعظم بن گئے اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ ان کو تعمیرات سے بھی بہت زیادہ شغف تھا۔ دہلی کی جامع مسجد اور قلعہ معلی انہی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا۔ سات اپریل 1721 عیسوی کو روس کے شہنشاہ پیٹر اعظم نے سویڈن پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے روس سویڈن، پولینڈ اور ڈینمارک کے ساتھ 1700 سے شمالی جنگوں میں مصروف تھا۔ روسی یلغار کے وقت سویڈن نے متحارب ممالک سے صلح کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ روس کے ساتھ بھی صلح کا معاہدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن توسیع پسندی کے عزائم کی وجہ سے پیٹر اعظم نے عظیم لشکر کے ساتھ سویڈن پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد نوشتاد نامی صلح معاہدہ بھی اس پر مسلط کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے فنلینڈ اور سویڈن کے کچھ علاقے روسی قلمرو میں شامل کر لیے گئے، کیونکہ فنلینڈ اس وقت سویڈن کے قبضے میں تھا۔ اس طرح سویڈن کی طاقت گھٹ گئی اور روس یورپ کی ایک سپر طاقت میں تبدیل ہو گیا۔ سات اپریل 1889 عیسوی کو لاطینی امریکہ کی مشہور شاعرہ اور مصنفہ محترمہ گیبریلا مسٹرال چلی میں پیدا ہوئیں۔ وہ لاطینی امریکہ کی پہلی شاعرہ تھیں جنہیں 1945 میں ادب کا نوبل انعام ملا۔ ان کے اشعار میں ماں کے مقام و مرتبے اور ممتا کے جذبات کا کثرت سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چلی کی اس مشہور شاعرہ اور مصنفہ کا 1957 میں انتقال ہو گیا۔ سات اپریل 1937 عیسوی کو اٹلی نے البانیا پر قبضہ کرنے کے لیے وسیع حملوں کا آغاز کیا۔ ان حملوں میں 10,000 فوجیوں کے علاوہ 400 جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ اس 5 روزہ جنگ میں البانوی فوجیوں کو شکست ہوئی اور البانیا پر اٹلی کا قبضہ ہو گیا۔ 7 اپریل سن 1922 عیسوی کو جرمنی کی اسلام شناس آنے میری شمل پیدا ہوئیں۔ ان کو اسلامی تہذیب و تمدن کی شناخت حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور انہوں نے 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے مطالعات اسلامی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آنے میری شمل نے جرمنی، امریکہ اور ترکی کی یونیورسٹیوں میں برسوں تاریخ ادیان اور اسلامی عرفان کی تدریس کی۔ انہوں نے جرمن اور انگریزی زبانوں کے علاوہ اسلامی موضوعات سے زیادہ آشنائی کے لیے عربی، فارسی، ترکی، اردو اور بنگالی زبانیں بھی سیکھیں۔ اس جرمن اسلام شناس کو عرفان اسلامی اور حافظ و مولوی جیسی اہم شخصیات، نیز ایران کے عظیم شعرا اور عارفین سے خاص لگاؤ تھا۔ پروفیسر شمل نے بارہا مختلف انعامات، ایوارڈ اور اعزازی اسناد حاصل کی۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھیں جن میں محمد رسول خدا، اسلامی تصوف اور عرفان میں عورت کا مقام، جلال الدین رومی اور مشرقی غزلیات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سن 2003 میں آنے میری شمل کا انتقال ہو گیا۔ سات اپریل کو عالمی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ 7 اپریل سن 1948 کو عالمی ادارہ صحت WHO نے پہلا عالمی صحت اجلاس منعقد کیا اور WHO نے بین الاقوامی صحت کانفرنس کا پہلا منشور تدوین کیا۔ اس اجلاس میں عالمی ادارہ صحت نے 7 اپریل کے دن کو عالمی یوم صحت قرار دیا اور سن 1950 سے ہر سال اسی دن کو عالمی یوم صحت منائے جانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سے 7 اپریل کو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں یوم صحت منایا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك. وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت